عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات حيبات وأبكارا. سورة تحريم کی آیت نمبر 5. اس آیت پر بیان چل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی ازواج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے بعض چیزوں کا مطالبہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح تم سے بہتر عورتوں سے کرا دیں گے. وہ بہتر کون ہوں گی؟ مسلمات مؤمنات، اسلام کے احکام پر عمل کرنے والی، صحیح عقیدہ رکھنے والی، قانتات فرما برداری کرنے والی، اور تائبات اگر کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ کرنے والی. تو یہ اچھی صفات ہیں نیک عورتوں کی. آگے فرمایا عابدات سائحات، اور دو صفات اور ہوں گی کہ اللہ کی عبادت کرنے والی ہوں گی، سائحات روزہ رکھنے والی ہوں گی. عبادت کو الگ سے بیان کیا، روزے کو الگ سے بیان کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو نکاح کے لیے ایسی عورت مل جائے جو عبادت گزار ہو تو اسے اللہ کا بے پناہ شکر ادا کرنا چاہیے. عبادت گزار عورت مل جائے، اور سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنے والی مل جائے. آج الٹا حساب کتاب ہے، بیوی گناہوں سے بچنا چاہتی ہے اور یہ نہیں چاہتا، یہ چاہتا ہے کہ نہیں یہ میرے ساتھ فلمیں دیکھا کرے، میرے دوستوں کے سامنے آیا کرے اور بے پردہ ہو کے گھومے. ایسے لوگ بھی ہیں. مرد کی فطرت ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی میں حیا ہو، اس میں پردہ ہو، خود نماز پڑھے نہ پڑھے گھر میں اگر نماز کا ماحول ہوگا تو اچھا تو لگے گا نا کم از کم. لیکن قیامت کی علامت ہے کہ فطرت ایسی بدل گئی ہے کہ اس کو گھر میں نماز پڑھتا ہوا اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا، گھر میں بیوی بچے تلاوت کرتے ہوئے اس کو اچھے ہی نہیں لگتے. لیکن یاد رکھو، یہ جو انسان کی خواہش ہے نا کہ ایسے گھر میں ایسا ماحول ہو، وہ جو گوروں کا ماحول ہوتا ہے سب آزاد ہوں اور یہ کیا ایسی تنگ نظر، یہ تھوڑے دن کی بہاریں ہیں، یہ تھوڑے دن کی بہاریں ہیں. لیکن پھر اس گھر میں ایسی بے سکونی آتی ہے، ایسی بے سکونی آتی ہے کہ وہ بے سکونی بتانے کی چیز نہیں ہے. جو گزر رہے ہیں نا اس بے سکونی کے عذاب سے، وہ محسوس کرتے ہیں اس کی کیسی بے سکونی ہے. کیونکہ جب کوئی اللہ سے نہیں ڈرتا اور کسی قانون، پھر وہ کسی قانون اور ضابطے کا پابند نہیں ہوتا، آپ اسے کیسے سمجھائیں گے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے؟ صحیح اور غلط کا معیار متعین ہی نہیں ہو سکتا، بحث ہی ہوتی رہے گی میاں بیوی کے درمیان، کہے گی نہیں یوں ہے، وہ کہے گا نہیں یوں ہے، وہ کہے گا نہیں یوں ہے، وہ کہے گا نہیں، اسی پہ لڑتے رہیں گے. پھر جو اپنے رب سے وفا نہیں کرے گی، وہ کیسے ہر ہر چیز میں شوہر سے وفا کر لے گی؟ تو ایک عجیب ماحول بن جاتا ہے گھروں کا. اس لیے میرے بھائی اللہ نے نیک عورت کی صفت کیا بیان کی ہے؟ عبادت گزار. کچھ صفات تو جی جو پچھلے درس میں گزر چکی ہیں، اور ایک اور صفت بیان کی، روزہ رکھنے والی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خواتین کو گھر میں نفلی روزوں کا معمول بنانا چاہیے. مرد کے ذمے گھر سے باہر کے کام ہوتے ہیں، بعض دفعہ ایسے سخت کام ہوتے ہیں کہ اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے. روزہ رکھ کے وہ جو باہر کے کام ہیں نا وہ کرنا مشکل ہوتے ہیں. مزدوری والا کام ہے، وہ بیچارہ روزہ کیسے رکھے گا؟ رکشہ چلا رہا ہے وہ تو روزہ رکھ کے بے ہوش ہو جائے گا گرمیوں میں. لیکن خواتین گھروں میں رہتی ہیں، ان کے لیے روزہ رکھنا آسان ہے. گھر میں پنکھا چلا کے بیٹھ، تھوڑے بہت گھر کے کام کاج ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے ٹف نہیں ہوتے کہ ان سے، اور وہ رات کو بھی ہو سکتے ہیں. ہمارے اکابر کے جو حالات زندگی اگر آپ پڑھتے ہیں، ان کے گھروں میں یہ معمول تھا کہ مسنون روزے سب رکھا کرتے تھے. مسنون روزے کون کون سے؟ پیر کے دن کا روزہ، جمعرات کا روزہ، ایام بیس کا روزہ، چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ. ان 3 تاریخوں میں روزہ رکھنا سنت ہے. الحمدللہ بعض لوگ آ کے بتاتے ہیں، ایک صاحب نے مجھے بتایا، ادھر ہی رہتے ہیں، کہتے ہیں میرے گھر میں بچے بھی ماشاءاللہ ان کے 7-8 بچے ہیں، تو گھر میں رونق ہوتی، افراد ہیں. کہتے ہیں میرے بچے، میری اہلیہ اور میں خود ہر پیر کا روزہ بھی ہم رکھتے ہیں، ہر جمعرات کا روزہ بھی ہم رکھتے ہیں، اور ایام بیس کے 3 دن کے روزے ہم سب رکھتے ہیں. کتنا اچھا ماحول ہے، یعنی مجھے سن کے اتنی خوشی ہوئی، کتنا اچھا ماحول ہوگا. سب اٹھتے ہیں سحری میں، روزہ رکھتے ہیں، کام کاج بھی ہوتے رہتے ہیں گھر کے، سب افطاری بھی. عبادت کا ماحول گھر میں بنے گا، لڑائی جھگڑوں کا ماحول ختم ہوگا. اور دیکھتے رہو ڈرامہ ٹی وی لگا کے سارا دن، ڈرامہ جس بچے کو آپ نے ڈرامے پہ لگا دیا، نہ وہ ابا کی سنے گا نہ وہ اما کی سنے گا، وہ صرف ڈرامے کی سنے گا. انٹرنیٹ لے کے دے دیا، بیٹھا رہا اس پہ، فیس بک پہ لگا رہے گا سارا دن. اس کو تو ابا کی آواز اور ابا کی نصیحت ایسے لگے گی جیسے اس کے سر پہ کوئی ہتھوڑے کھینچ کھینچ کے مار رہا ہے، کہ ابا پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، کیا سمجھانے کے لیے. آپ تو اپنے گھر کو شروع سے ہی کنٹرول میں رکھو، عبادت پہ لگا دو خود بھی ان کو بھی. روزہ ایسی چیز ہے، وقتی تکلیف تو ہوتی ہے، دوپہر سب پھیکے پھیکے منہ ہوتے ہیں، عصر کے وقت تو اور پتلے ہو جاتے ہیں، ایسے باریک باریک بس بیٹھے ہوتے ہیں. لڑنے کا دل تو بہت کرتا ہے ہر ایک سے، مگر لڑنے کی طاقت نہیں ہوتی. لیکن جب افطاری کرتے ہیں، کھاتے ہیں، کیسا مزہ آتا ہے، صحت بھی اچھی ہوتی ہے روزہ رکھنے سے. آپ گھروں میں روزے کا ماحول بنائیں، بیماریاں گھر سے ختم ہو جائیں گی. یہ جو بیماریاں آ رہی ہیں نا، کھانے کی وجہ سے آ رہی ہیں، کھاتے رہتے سموسے کھا رہے ہیں، نوڈلس کھا رہے ہیں، پھر پتہ نہیں لیز چپس کھا رہے ہیں، پھر کوئی اور چپس کھا رہے ہیں، پھر بسکٹ کھا رہے ہیں، پھر باگر خانی کھا رہے ہیں، پھر سلائس کھا رہے ہیں، پھر یہ کھا رہے ہیں، پھر وہ کھا رہے ہیں، ہر وقت بکری کی طرح چرتے رہیں گے. روزے سے بہت سارے فائدے ہیں، یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم روزہ پر رکھنے پر آمادہ ہو جائیں. اب میں اس لیے وہ فائدوں کی تھوڑی سی لسٹ بیان کروں گا، روزہ رکھنے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں بتا دوں کیا خیال ہے، اور اس نیت سے تاکہ میں بھی اپنے گھر میں ماحول بناؤں اور آپ بھی اپنے گھر میں ماحول بنائیں. روزہ رکھنے سے سب سے بڑا فائدہ، اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، روزہ رکھنے والے کو دو خوشیاں ملیں گی، ایک خوشی آخرت میں جتنی بھوک پیاس اس نے برداشت کی اللہ کے لیے، اللہ آخرت میں اس کو خوش کر دیں گے، کیونکہ اللہ بڑا قدردان ہے. آپ نے دنیا میں دو قسم کے لوگ دیکھے ہوں گے، بلکہ 3 قسم کے. ایک تو وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ احسان کرتے رہو، ان کے لیے قربانیاں دیتے رہو، جب ان کا وقت آتا ہے ٹھینگا دکھا دیتے ہیں، پشت دکھا دیتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں. یہ بے شرم لوگ ہوتے ہیں، بے غیرت لوگ ہوتے ہیں، احسان فراموش ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ جب ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو تو جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ آپ کو یاد رکھتے ہیں، تھوڑا سا وہ بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بے شرم تو نہیں ہیں، لیکن یہ کہ معاشرے میں اچھے سمجھے جاتے ہیں، بھائی ہم نے اس کی حاجت پوری کی تھی، اس نے بھی ہمیں یاد رکھا وقت، بس زیادہ نہیں اتنا ہی کرتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ نے اس دن اس کی گاڑی کو دھکا لگایا تھا تو آج آپ کی گاڑی کو بھی یہ دھکا لگا لے، اب اپنی گاڑی کو تو دھکے لگوا کے اس کے بازو چھل کروا دیے، جب اس کی گاڑی کو دھکا لگانے کا موقع آیا تو کنی کترا کے نکل گئی. دیکھا ہوگا نا صبح صبح بعض لوگ پرانی گاڑی کو دھکا لگا رہے ہوتے ہیں، تو محلے میں بعض لوگ جو ہے نا یوں کر کے ایسے گزر جاتے ہیں موبائل پہ باتیں کرتے ہوئے، جیسے دیکھ لیں. تو اور کچھ ہوتے ہیں ان کو خیال آتا ہے یار اس نے ہماری گاڑی کو دھکا لگایا تھا تو چلو ہم اس کی گاڑی کو دھکا لگا دیں. اور اچھے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو اچھے ہوتے ہیں، قدردان. قدردان کا مطلب کہ جب اس کو ضرورت پڑی آپ نے اس کی حاجت کو پورا کیا تھوڑا سا، لیکن جب آپ کو ضرورت پڑی اس نے کئی گنا خدمت کی آپ کی، میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا، ایک بہت بڑا سیٹھ تھا. میری عادت یہ ہے کہ جب مجھے کوئی واقعہ سناتا ہے نام اور پورے ایڈریس کے ساتھ اور شخصیت کے ساتھ، تو مجھے نہ شخصیت کا نام یاد رہتا ہے نہ کچھ بھی یاد، مجھے صرف واقعہ یاد رہتا ہے، نام یاد نہیں رہتا مجھے. کیونکہ وہ اصل جو فوکس ہم کر رہے ہوتے ہیں واقعے کو کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے نام یاد نہیں رہتے. تو کوئی بڑا سیٹھ تھا مشہور، اس نے اس کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا. گاڑی بھی اس نے کسی سے لی ہوئی تھی، پرانی سی گاڑی کوئی، جس سے دیکھ کے لگ نہیں رہا تھا کہ یہ اتنا بڑا سیٹ ہے. پیٹرول پمپ والے کے پاس گیا اور کہا یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بھول آیا ہوں، اور اب میں گاڑی کہاں سیٹ کے لے کے جاؤں گا، تم تھوڑا سا اس میں فری میں پیٹرول ڈال دو، تھوڑا سا ڈال دو، میں گھر تک چلا جاؤں اور میں پھر کل تمہیں پیسے دے دوں گا. پیٹرول پمپ کے جو ملازم تھا نا، اس کی قسمت جاگی ہوئی تھی اتفاق، ورنہ تو وہ کبھی نہیں ڈالے گا. کہہ گیا کیوں، کون ہے، کہاں سے آیا، 50 روپے کا بھی پیٹرول نہیں ڈالتا وہ، کبھی ڈالے گا بھی تو آپ سے گھڑی بھی کپڑے بھی اتروا لے گا پورے، وہی ضمانت کے طور پہ. لیکن اس کی قسمت جاگی ہوئی تھی بیچارے کی. اس نے کیا کیا، اس نے کہا چلو یار ہو جاتا ہے، انسان ہے بھول جاتا ہے، یہ لوگ فری میں ڈال دیے، جاؤ میں اپنی جیب سے پیسے ڈال دوں گا. اپنی جیب سے پیسے پمپ والے کو خود اس نے پیٹرول والے نے دے دی. یہ تھا بہت بڑا سیٹ اس کے لیے، 1500، اس کا پیٹرول کوئی ویلیو نہیں رکھتا، لاکھوں میں کھیلنے والا آدمی. اس نے قدر کی کہ یار دیکھو ایک آدمی نے مجھے غریب سمجھ کے میری مدد کی ہے، تو اب میں اتنی مدد نہیں کروں گا جتنی اس نے کی ہے. اس کے لیے 1000 روپے بہت ہیں اور میرے لیے 1,00,000 روپے کچھ بھی نہیں ہے. اس نے 1000 دیے تو میں کتنے دوں گا، 1,00,000 دوں گا. اس اگلے دن کافی بڑی رقم لے کر آیا اور اس کے ہاتھ میں پکڑائی، بولا بس یہ ہدیہ ہے. تو یہ کیا ہوتے ہیں قدردان، کہ بھائی اس کی جو حیثیت تھی بیچارہ یہ کر سکتا تھا، میرے لیے 1,000,000 ایسے ہیں جیسے اس کے لیے 1,000 روپے. ایک واقعہ بیان ہوتا ہے نا اسی پہ، کہ ایک بزرگ تھے، ایک عورت آئی ان کے پاس، کہنے لگی کہ میرے بچے کی طبیعت خراب ہے، حکیم صاحب نے کہا ہے کہ شہد کھلاؤ، تو آپ مجھے اتنا سا شہد فی سبیل اللہ دے دیں، میں غریب عورت ہوں، میں خرید نہیں سکتی. اس زمانے کے غریب سچے سچی مچی کے غریب ہوتے تھے. آج کل کے جو غریب ہیں نا، یہ اللہ معاف فرمائے، کہیں کوئی غریب بیٹھا ہوا نہ ہو پھر بدعا دے دے گا مجھے، یعنی سچی مچی کے کمی ہوتے ہیں اس میں، اکثر جھوٹی موٹی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. بھکاریوں کی بات کر رہا ہوں، عام غریبوں کی نہیں، جو بھکاری ہوتے ہیں. وہ خیر بھلائی کا دور تھا تو لوگ سچ بولتے تھے. ان بزرگ کو اس عورت سے بڑا ترس آیا. وہ آئی تھی کہ بھی 2-4 چمچ شہد دے دو، ایک بوتل شہد دے دو. انہوں نے پورا مٹکا شہد کا بھرا ہوا اس کو دے دیا. کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ اس بیچاری کی ضرورت تو ایک بوتل یا آدھا بوتل شہد کی، پورا مٹکا دے دیا. تو انہوں نے کہا میرا شہد کا بزنس ہے، کاروبار ہے، اس کے لیے جو بوتل کی ویلیو ہے نا وہ میرے لیے کیا ہے، پورا مٹکا اس کے برابر، تو میں اپنے حساب سے دوں گا، جب ضرورت ہے تو اس بیچاری غریب کو دو نا اس طرح سے. تو یہ جو اس قسم کی صفت والے لوگ ہوتے ہیں، جو مارکیٹ میں ذرا شارٹ شارٹ ہی رہتے ہیں آج کل، ان اس قسم کے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے، قدردان. کیا کہا جاتا ہے بولو بھائی، قدردان. اولاد میں بھی بعض قدردان ہوتے ہیں کہ بھائی ماں باپ نے ہمیں بچپن میں پالا پوسا، تو اب یہ نہیں کہ جتنا انہوں نے کیا اتنا نہ ہم بڑھا چڑھا کر کریں گے، بڑھائیں گے خوب بڑھا چڑھا کر، بڑھ چڑھ کے خدمت کریں گے ان کی. تو یہ لوگ کہلاتے ہیں قدردان، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں شکور. شکور قدردان کو عربی میں کیا کہتے ہیں، شکور. تو اللہ نے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے، شکور. کیا مطلب ہوا، اللہ قدردان ہے، یعنی اللہ کے لیے کچھ کرو گے، قربانی دو گے، تو اللہ تمہیں قربانی کا صرف بدلہ نہیں دے گا، صرف بدلہ نہیں دے گا، وہ کہے گا تم یہ کر سکتے تھے، میں یہ نہیں، میں تو بادشاہ ہوں، میں پھر اپنی شان کے مطابق دوں گا. اور جب انسانوں میں ایسے ایسے قدردان ہیں کہ ایک بوتل کے بجائے پورا مٹکا شہد کے دے رہے ہیں، 1,000 کے بجائے پورے 1,00,000 روپے دے رہے ہیں، تو یاد رکھو پھر اللہ کیسا قدردان ہوگا. وہ پھر ایک ایسے نہیں ہے کہ اس کی خاطر تم نے تھوڑی قربانی دی تو وہ تھوڑا سا دے تمہیں، وہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، وہ جنت کی شکل میں دے گا، جنت کی شکل میں. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فرمایا ایسی چیزیں دوں گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے ان کی حقیقت کو سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں کبھی اس کا خیال گزرا۔ دنیا کا بڑے سے بڑا عیاش، جس نے بہت بڑی بڑی عیاشیاں دیکھی ہوں، وہ تصور کر لے کہ اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے، تو اس کے تصور کی جہاں انتہا ہوگی، جنت کی نعمتیں اس سے بھی اوپر کی چیز ہیں، اس سے بھی اوپر کی چیز ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دنیا میں جب کوئی قدردان ہوتا ہے تو کیش دیتا ہے، کیش۔ وہ ایک بوتل مانگنے آئی، انہوں نے پورا مٹکا اسی وقت پکڑا دیا، یہ نہیں کہا کہ 100 سال کے بعد ہوگا۔ اس پیٹرول پمپ والے نے 1000 روپے کا پیٹرول ڈالا، انہوں نے لا کے پورے 1,00,000 روپے اگلے دن دے دیے۔ اللہ میں اور بندوں میں فرق یہ کہ اللہ فوراً نہیں لوٹاتے، فوراً نہیں۔ دنیا میں بھی بعض دفعہ لوٹا دیتے ہیں، اور اصل کب لوٹائیں گے؟ آخرت میں۔ تو یہ کیا بات ہوئی بھائی، فوراً کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ فوراً لوٹا دیتے تو پھر اللہ کی یہ صفت لوگوں کے سامنے آ جاتی، لوگ مشاہدہ کر لیں، اور مشاہدے کے بعد پھر آزمائش ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو محلے میں کسی کے بارے میں پتا ہو کہ اس کی اگر مدد کروں گا 1,000 روپے کی، اگلے دن 1,00,000 روپے دے گا، تو آپ کوشش کرو گے کہ یہ کسی مصیبت میں پھنسے اور میں مجھے 1,000 روپے دینے کا موقع ملے؟ دل چاہے گا کہ نہیں چاہے گا؟ یار یہ کوئی مشکل میں آئے، سب پہنچ جائیں گے قرضہ دینے کے لیے۔ بینکوں میں جب کوئی بڑا سیٹ پہنچتا ہے نا، تو بینک اس کو فوراً اکاؤنٹ کھول کے دیتا ہے، اور فوراً اب کہتا ہے آپ ہم سے قرضہ لے لیں، گھر آ کے دیتے ہیں، آئیں بھائی، ان کو پتا ہے سود دیں گے، سود، اور یہ پیسے لے کے بھاگنے والا نہیں ہے۔ کسی بڑے سیٹ سے پوچھو، بعض ایسے سیٹ بھی ہیں جن کے بینک میں بڑے بڑے اکاؤنٹ ہیں، تو وہ یہ نہیں کہ غریبوں کی طرح جا کے چیک لے کے کھڑے ہوتے ہیں کاؤنٹر پہ اور اپنے ٹوکن کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، وہ بینک والے خود اس کے گھر آتے ہیں، سر آپ ہمیں چیک دے دیں، ہم آپ کو گھر میں پیسے پہنچا دیں۔ تو وہ اس کے گھر آتے ہیں، ان کو پتا، وہ کہتے ہیں کہ اکاؤنٹ بند نہ کرا دے کہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ اگر ایسا ہوتا نا، ادھر روزہ رکھا اور ادھر جنت خواب میں آ گئی، یہ ملے گا تمہیں، سارے روزانہ روزہ رکھنا شروع کر دیتے، کافر بھی اسلام قبول کر لیتا، ہندو بھی آ جاتے۔ تو اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی نفس کو خبر نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھ دیا ہے، چھپا کے کپڑا ڈال دیا اس کے اوپر، چھپا دیا ہے اس کو۔ اگر یہ چھپی ہوئی چیز دنیا کو نظر آ جائے تو آنکھیں پھٹ جائیں، کلیجے پھٹ جائیں خوشی سے، اور سارے اللہ کی عبادت میں لگ جائیں اگر یہ اللہ دکھا دیں۔ تو یہ آخرت کا فائدہ ہے روزہ رکھنے کا۔ روزہ بڑی عبادت ہے، آج کل ہمارے معاشرے میں عبادت تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے، رکھتے ہی کیونکہ ہر وقت کھانے کے عادی ہو گئے، صبح اٹھ کے کھاتے ہیں ناشتے میں، پھر آفس جا کے چائے پئیں گے، پھر 2 گھنٹے کے بعد چائے کے ساتھ پھر بسکٹ کو ریفریشمنٹ، پھر لنچ دبا کے کریں گے تسلی سے، حالانکہ صبح 3 پراٹھے کھا کے نکلے، تسلی سے لنچ کریں گے، پھر سوتے بھی نہیں ہیں لنچ کے بعد، حالانکہ جب آپ نے اتنا کھایا تو سونا آپ پر لازم ہے، نہیں تو صحت کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں دوپہر کے کھانے کے بعد سونا کتنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے دوپہر پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور آپ نہیں سوئے، تو یہ کھانا الٹا وبال بنتا ہے، پھر وبال بنتا ہے، یہ بلڈ پریشر پیدا کرے گا، شوگر کی بیماری پیدا کرے گا، موٹاپا لائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی تھوڑی فرما دیا، قیلوا فإن الشیطان لا تقیل، فرمایا دوپہر کھانے کے بعد سویا کرو، اس لیے کہ شیطان نہیں سوتا۔ تو دوپہر کھانے کے بعد اگر کوئی آرام نہیں کرتا، اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شیطان کا کام قرار دیا ہے، شیطان کا کام ہے۔ کیوں نہیں سو گے تو رات تک دماغ آپ کا کیا رہے گا، ایسے عجیب سا رہے گا، نیند آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ سارا جو بلڈ کے جو سرکولیشن ہے وہ میدے کی طرف چلی گئی، دوران خون میدے کی طرف چلا گیا، دماغ کو خون پہنچ نہیں رہا، اب دماغ تھک رہا ہے اور پھر بھی آپ بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں، تو طبیعت میں چڑچڑا پن آنا شروع۔ تبھی تو شام کو جب گھر آتا ہے آتا ہی لاتے مارنا شروع کر دیتا ہے، ہر ایک بچوں کو پیٹنا شروع کر دے گا، بیوی کے غصہ اتارنا شروع، وہ بھی دوپہر کھانے کے بعد چونکہ سوئی نہیں تھی، وہ اس کا غصہ، یہ اس کا غصہ، رات تک یہی پوزیشن رہتی ہے۔ اس لیے دوپہر کھانے کے بعد نہ سونا یہ حماقت اور بے وقوفی ہے۔ اچھا خیر میں بتا رہا تھا کہ پھر تسلی کے ساتھ دوپہر کو کھاتے ہیں،
پھر شام کو پھر چائے کے ساتھ کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے. یہ وہ چیز ہے جو پیٹ میں اتار لیتی ہیں, اور کچھ ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو منہ میں رکھی رہتی ہیں ہر وقت, گٹکا ہے, چنگم ہے, یہ بھی مستقل چل رہی ہیں. ابھی ہمارے ایک دوست تھے مجھ سے میرا خیال ہے چار پانچ سال عمر میں بڑے ہو گئے, ان کا دو تین دن پہلے انتقال ہو گیا گٹکے کی وجہ سے. گٹکا کھاتے تھے, بالکل جوان آدمی تھے, کینسر ہو گیا اور انتقال ہو گیا. تو اس لیے یہ ایسی چیز ہے گٹکا. خیر تو کھاتے رہتے ہیں. اب ظاہر ہے روزہ کہاں رکھیں گے, روزہ رکھیں گے تو عجیب سی طبیعت ہو جاتی ہے. تو روزہ رکھیں ہمت کر کے, نقلی روزہ. اس کا پہلا فائدہ کیا ہے, اللہ کی رضا نصیب ہوگی, اس کا اجر قیامت میں ملے گا. قیامت ہم تو اصل عبادت کس کے لیے کرتے ہیں, آخرت کے لیے. ہمیں معلوم ہے یہ مر کے ختم نہیں ہو جاتے, اس کا آخرت میں ملتا ہے, اس کا اجر ملے گا. دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے, دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے صحت اچھی ہو جاتی ہے. جو لوگ روزے زیادہ رکھتے ہیں وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوتے, بلکہ ان کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. آپ اگر ماضی میں ہمارے اکابر کو دیکھیں, بہت روزے رکھتے ہیں. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں, وہ تو پیغمبر تھے, حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. پوری زندگی داؤد علیہ السلام نے یہ کیا, ایک دن روزہ ایک دن ناغہ, ایک دن روزہ ایک دن ناغہ, ایک دن روزہ ایک دن ناغہ. اس روزے کو سب سے بہتر کیوں قرار دیا, پھر میں اس کے بعد میں بات کروں گا انشاءاللہ. سب سے بہترین روزہ کون سا روزہ ہے داؤد علیہ السلام. صاحب ہدایہ جو علامہ برہان الدین مرغینانی رحمہ اللہ تعالیٰ, قحطی کی مشہور کتاب ہے نا ہدایہ, ساتویں صدی ہجری میں لکھی گئی ہے. ان کے معمولات میں تھا کہ 13 سال مسلسل روزہ رکھا ہے انہوں نے, 13 سال نفلی روزہ پوری زندگی, اور بتاتے بھی نہیں تھے کسی کو. خادم آتا تھا دوپہر کھانا لے کے, کہتے تھے رکھ دو اور چلے جاؤ یہاں, بس وہ چلا جاتا تھا تو وہ کھانا کسی کو کھلا دیتے تھے. حتی الامکان چھپانے کی کوشش کی, مگر روزہ چھپتا نہیں ہے, پتہ چلی جاتا ہے. تو اتنے صحابہ کرام میں ایسے بڑے واقعات ہیں. صحابہ آتے تھے نبی سے اجازت مانگتے تھے, یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے ہم روزانہ روزہ رکھیں. روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں روز روزہ رکھوں گا. آپ نے فرمایا تھوڑا اس میں کمی کرو. تو وہ نہیں مانے, بس میں رکھوں گا روزہ. جب بوڑھے ہو گئے تو فرماتے تھے کاش نبی نے جو مجھے رخصت دی تھی میں اس پر عمل کر لیتا, کیونکہ اب ایک چیز عبادت پابندی سے ہو رہی ہے تو وہ ناغے کو حرج سمجھتے تھے. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روزہ رکھا کرتے تھے, سارے صحابہ بہت زیادہ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. اپنی صحت کو دیکھ کے رکھے انسان, ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی غائب و نصیب ہو جائے. ٹھیک ہے, تو لیکن یہ کہ اتنی ہمت آج کل نہیں ہوتی, کام کاج بھی ہوتے ہیں, صحت اگر قوتیں نہیں ہیں اتنی, تو کم از کم مسنون تو رکھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے ہر مہینے 3 روزے رکھے نا ایام 20 کے, یہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے. کیوں برابر ہے, اس کی حکمت بھی بیان کی کہ اللہ کے ہاں ایک نیکی 10 کے برابر ہے. تو 3 روزے کس کے برابر ہو گئے, 30 کے برابر. ایک روزہ 10 کے برابر, 3 روزے 30 کے. تو 3 روزے رکھنے سے پورے مہینے کے روزوں کا ثواب اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے. تو یہ سنت عمل ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی پیر اور جمعرات کا مشکل ہے یا ایام 20 کے مشکل ہے, تو جب ہمت ہو رکھ لو. ضروری نہیں ہے کہ کسی دن کو فکس کر کے بیٹھ جائے آپ. بعض لوگوں کی اتوار کو چھٹی ہوتی ہے, اکثریت کی تو چھٹی والے دن ان کے لیے روزہ آسان ہوتا ہے, اتوار کو رکھ لیا کریں. جمعے کے دن کو حدیث میں منع کیا ہے روزے کے ساتھ خاص مت کرو, اور جمعے کی رات کو عبادت کے ساتھ خاص مت کرو. پتہ یہ چلا کہ جمعے کی رات کو عبادت کرنے کی کوئی اضافی فضیلت اسلام میں نہیں ہے, اس لیے اسی طرح جمعے کے دن کے روزے کی کوئی اضافی فضیلت نہیں ہے. لیکن علماء نے لکھا اگر کسی کو جمعے کے دن روزے میں سہولت ہے, چھٹی کا دن ہوتا ہے, کہ بھائی بعض ہمارے جیسے مدارس میں چھٹی جمعے کو ہوتی ہے, تو وہ چھٹی کی وجہ سے اس دن آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں, تو ان کے لیے جمعے کو بھی روزہ رکھنا جائز ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پیر اور جمعرات ہی کو. اگر پیر جمعرات کو کسی کو مشکل لگ رہا ہے تو بھائی جب ہمت ہو رکھ لو. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے انسان سویا رات کو سونے کے لیے لیٹا, بولا چلو کل روزہ رکھ لو, بس پیر ہے جمعرات ہے میں نہیں دیکھنا, میں نیکی کا خیال آیا کر لو, ہمت کر لو. میں نے تجربہ یہ کیا ہے کہ جو نیکی جب ارادہ ہو اس وقت کر لی جائے تو وہ ہو جاتی ہے, اور جو پیر منگل ہفتہ اتوار کے چکر میں لگا رہتا ہے وہ نہیں کرتا. ہم جب طالب علم تھے نا تو یہ کہتے تھے اب ہفتے سے انشاءاللہ پڑھائی شروع کریں گے, جمعے کو چھٹی ہوتی تو ہفتے سے جب ہفتہ آتا ہے کہتے بھائی تو مہینے کی 25 چل رہی ہے پہلی تاریخ سے. تو جو طالب علم یہ سوچتا ہے نا پہلی تاریخ سے میں پڑھائی شروع کروں گا 1 جنوری سے, اس کا 1 جنوری کبھی بھی نہیں آتا. جس کو خیال ہے بس یار ابھی موڈ ہو رہا ہے کتاب کھولنے کا بیٹھ جاؤ تو وہ کر لیتا ہے. اور جو ترتیبیں بناتا رہتا ہے نا پروگرام میں, اس دن سے یہ کروں گا میں اس دن سے. اب مثال کے طور پر روزے کا آپ کے دل میں خیال آیا اتفاق سے, کل ہے بھی پیر, بسم اللہ کر کے رکھ لو, چلو یار کل روزہ رکھ لیں گے. پھر نفلی روزے میں اللہ نے آسانیاں بہت دی ہیں, پہلے میں اس کے فضائل مکمل کر لوں تاکہ ایک بات مکمل ہو, پھر میں بتاؤں نفلی روزہ رکھنے میں کتنی آسانیاں دی ہیں شریعت نے تاکہ ہر آدمی رکھ لے, کسی کے پاس عذر نہ ہو. تو ایک فائدہ کیا ہوا, فائدے پہلے بتا دوں جلدی جلدی آخرت. دوسرا فائدہ کیا ہوا, صحت اچھی ہو جاتی ہے, وزن نہیں بڑھتا, کولیسٹرول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں نا شروع شروع میں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے, عادت نہیں ہوتی, پھیکا پھیکا سا ہوتا ہے انسان, دل چاہ رہا ہوتا ہے گٹکا کھا لوں, چائے پی لوں, نسوار کھا لوں, یہ الٹی الٹی چیزوں کے عادی بنائے ہوئے نا ہم لوگوں نے اپنے آپ کو. لیکن تھوڑے دنوں کے بعد اسی ترتیب میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. جو لوگ روزوں کے پابند ہیں نا ان سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں جب رکھنا شروع کرو نا چند دن تکلیف ہوتی ہے, پھر جس دن نہ رکھو اس دن تکلیف ہونا شروع ہوگی, عادی بنا دو اپنے آپ ہمت کر کے, اور بہت اچھا رہتا ہے انسان اس سے. اور چوتھا فائدہ کیا ہوتا ہے, گھر میں آپس میں محبت کا ماحول پیدا ہو. صبح جب سحری کرنے سارے اٹھیں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ سحری کرتے ہیں اللہ کو ان سے اتنی محبت کہ میری خاطر اتنے بجے اٹھ کے سب بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, تو اتنی محبت ہوتی ہے کہ اللہ فرشتوں کو ان کے لیے دعا پہ لگا دیتے ہیں کہ تم ان کے لیے دعا کرو ہے تاکہ میں قبول کروں. اللہ ویسے بھی تو رحمت کر سکتے تھے نا, لیکن اللہ کہتے ہیں ایک پروسیس سے گزارو پورا, جو میرا قانون ہے نا ضابطہ. آپ مینیجر کے پاس جائیں نا, مجھے 3 دن کی چھٹی چاہیے, وہ کہے گا بھائی اپلیکیشن پہلے وہ وہاں جائے گی پھر وہاں. آپ بولے بھائی آپ مینیجر ہیں آپ کو کیا اپلیکیشن, آپ سے منہ سے بول رہا ہوں, کہہ رہے بھائی ایک پروسیس کے تحت کام ہوگا, کمپنی پکا کام ہوگا, آپ پہلے وہاں لے کے جائیں, پھر وہاں سے منظور ہوگی, وہاں سے منظور ہوگی میرے پاس آئے گی, پھر میرے سگنیچر ہوں گے, پھر ادھر جائے گی, پھر چھٹی منظور ہوگی. تو اللہ نے بھی ایک نظام کے تحت کائنات کو چلایا ہوا ہے نا, اللہ خود بھی رحم کر سکتے ہیں لیکن اللہ فرشتوں کو لگا دیتے ہیں کہ جو صبح اٹھ کے سحری کھا رہا ہے اس کے لیے دعا کرو, دعا کرو, تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر کچھ چیزوں کو لازم کر لیتے ہیں, بھئی یہ دعا کریں گے تو مجھے رحمت کرنی پڑے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ روزہ دار جب سحری کھاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکۃ, اللہ نے سحری کے کھانے میں برکت رکھی ہے. برکت کہتے ہیں خیر کثیر کو. عام کھانا آپ کھاتے ہو نا اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ صحت کے لیے مفید ہے نقصان دہ, سحری کا کھانا صحت کے لیے فائدے مند ہے. روحانی برکتیں بھی حاصل ہوں گی جسمانی بھی, یقین آئے تو رمضان میں دیکھ لیں آپ. بعض دفعہ رمضان میں دیر سے آنکھ کھلتی ہے, ہم 2-4 کھجوریں وہ مشکل کھاتے ہیں, میرا خیال ہے نہیں کھاتے آپ, ابھی کھانا کھا کے آئے ہیں بغیر کھائے ہوئے بیٹھے ہیں بھائی. رمضان میں دیکھا ہے نا صبح بعض دفعہ آدھی روٹی کھاتا ہے انسان, میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے ممکن ہے آپ کے ساتھ نہ ہوا ہوں, جلدی جلدی میں انسان 2 کھجوریں کھا کے سحری کر لیتا ہے پھر بھی سارا دن چلتا ہے. عام حالات میں آپ ناشتے میں 2 کھجوریں کھا کے آفس جاؤ, ہر وقت دل چاہتا رہے گا یار کچھ کھا لو کچھ کھا لو کچھ کھا لو, پیٹ میں جو ہے نا چوہے دوڑتے رہتے ہیں, 2 کھجوروں سے تسلی نہیں ہوتی. اور 2-4 گھنٹے چلنا مشکل ہوتا ہے, شام تک چلنا تو بڑی بات, لیکن سحری کے کھانے میں اللہ نے ایسی برکت رکھ دی, 1-2 کھجوریں کھا لو گے, 2-4 نوالے لو لو گے, پورے دن کے لیے توانائی مل جائے گی اس میں, وہ بیمار کرتا نہیں ہے. ہاں اگر کوئی بہت ہی جو رمضان میں لوگ بیمار ہوتے ہیں نا, یہ اس لیے نہیں کہ سحری کی وجہ سے, یہ کھاتے پتہ نہیں کیا کیا ہے, ایک دم اٹرم شٹرم, افطاری کے وقت میں جو ادھر سے ایک خربوزہ جا رہا ہے پیٹ میں, ادھر سے سموسہ جا رہا ہے, ادھر سے جناب گلاب جامن جا رہا ہے پیٹ میں, پھر شربت جا رہا ہے, وہ میدا اتنا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا کھا کیا رہا ہے, میں گلوکوز ہضم کرنے کے جو کیمیکل ہے وہ چھوڑوں یا آلو سموسہ ہضم کرنے کے لیے الگ چیزیں میدے میں الگ قسم کے کیمیکل ہوتے ہیں, تو وہ اتنی چیزیں مکس, پھر وہ پھل فروٹ کھا کے اوپر سے پانی پی رہا ہے, تو خربوزے کے اوپر پانی پیو گے تو ہیضہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا, تربوز کھا رہے ہیں اوپر سے پانی پی رہے ہیں, تو یہ پھر کس وجہ سے, پھر بھی اتنا بیمار ہوتا نہیں ہے, اگر عام دنوں میں ایک دفعہ بھی یہ کام کر لے نا اسی وقت لیٹ جائے گا. فرشتے مہلت دیتے ہیں ایک دو دن تو تو نے الٹا سیدھا کھا لیا افطاری کی برکت ہے نہیں بیمار کریں گے, مگر یہ پھر بھی عجیب عجیب چیزیں کھا رہا ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے پھر تو ہوگا نا, ایک حد تک ہر چیز ایک حد تک ہوتی ہے. اب آپ نے سوچا کہ بھائی سحری میں برکت ہوتی ہے نقصان نہیں ہوتا, تو آپ نے سحری میں جناب وہ گٹکے کھانا شروع کر دیے, اب یہ اس سے تھوڑی برکت ہوگی, کھانے کی چیز کھاؤ گے تو برکت ہوگی نا. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, سحری میں اللہ نے برکت, وہ وقت بڑا مبارک وقت ہوتا ہے, اس وقت اٹھو نیند میں اٹھ کے کھا رہا ہے صرف اللہ کی خاطر. تو اللہ کو یہ کھانا بہت پسند ہے, ناشتہ اللہ کو پسند نہیں ہے, ناشتے پہ کوئی ثواب نہیں ہے بلکہ ناشتہ بدعت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ناشتہ نہیں کیا, دو وقت کا کھانا کھایا ہے. جتنے بھی آج بھی جتنے بڑے بڑے حکیم ہیں نا, جو 90-90, 100-100 سال جن کی عمریں ہوتی ہیں, وہ ناشتہ نہیں کرتے, وہ دوپہر کھانا کھاتے ہیں اور رات کا کھانا, دو وقت. لیکن چلیں ناشتہ بھی کر لیں آپ, کوئی پابندی نہیں ہے, مگر ناشتے پہ کوئی ثواب نہیں ہے. ثواب کس پہ ہے؟ سحری پہ. کتنی بڑی فضیلت ہے. تو ایک فضیلت یہ حاصل ہوگی کہ سحری کا جو برکت کا وقت ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا, اور افطاری کے وقت اس کھانے میں بھی اللہ نے برکت رکھی, افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. سب گھر والے جب بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہوں گے رمضان میں جیسے ماحول بنتا ہے, تو ایسے نفلی عبادت کا بھی ماحول ہو جائے, اور برداشت کی قوت پیدا ہوتی ہے روزہ رکھنے سے. کیونکہ انسان کو جتنی محبوب خوراک ہے, دنیا میں اس سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں ہے. انسان بھوک کے وقت سب سے زیادہ دل کس بات کا چاہتا ہے؟ کھانے. اگر اس نے کھانا یعنی بھوک اور پیاس برداشت کرنا سیکھ لی, تو پھر ابا اما کی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کرنا اور آسان ہو جائے گا. آج کل لوگ کہتے ہیں نا بچے کی ہر خواہش پوری کرو, اس سے بچے کی اچھی تربیت ہوتی ہے. غلط ہے. بچے کی ہر خواہش پوری کرنے سے بچہ بگڑتا ہے, کیونکہ اس میں برداشت ختم ہو جاتی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میں اپنے بچے کو دکان پہ لے جاتا ہوں, مطلب جو چاہیے بتا, تو وہ مانگتا رہتا ہے یہ بھی لا دو وہ بھی لا دو, پوری دکان خالی کرا کے میں لے آتا ہوں, روزانہ یہ کر رہا ہوں. میں نے کہا تم اپنے بچے کو چور بنا رہے ہو, ڈاکو بنا رہے ہو, کیونکہ اتنی خواہشات اس کی ساری پوری کر رہے ہو. کل تم مر گئے اس کی ایک خواہش پوری نہیں ہوئی, تو پھر اس میں برداشت تو ختم ہو گئی ہے, پھر یہ لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالے گا. تو برداشت کی عادت ڈالو. تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ تھے, ان کا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے, ان کا واقعہ سنتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ جب بھی جماعت میں جاتے تھے تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ پکاؤ یہ نہیں پکاؤ, جیسے ہم کبھی عام طور پہ کوئی جاتے ہیں نا جماعت میں, ہم جیسے نالائق کو بھائی یہ پکاؤ گے تو جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا, میں یہ نہیں کہتا بھائی. اور پھر ایسا منہ بنانا شروع کرتے, یہ کیا آ گیا, ہم نے پیسے اس کے لیے دیے تھے کیا؟ تو ان کی عادت تھی جو سامنے آ گیا صبر شکر سے کھا لیا پیٹ بھر. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے آج تک کبھی یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ بناؤ یہ نہیں بناؤ, ہر چیز کھاتے ہیں شوق سے. انہوں نے کہا یہ میری ماں کی تربیت, جو میرے گھر میں بنتا تھا میری ماں کہتی تھی یہی کھانا پڑے گا. آج مائیں بچوں کے مشورے سے کھانا بناتی ہیں, پہلے زمانے میں ماؤں کے مشورے سے کھانا بنتا تھا اور بچے اس کو صبر شکر سے کھاتے تھے, ان کو پتا تھا یہ ملے گا اس کے علاوہ نہیں ملے گا کچھ. ہماری والدہ کی بھی یہی حالت تھی, ہمیں کبھی بنا دی نا کوئی ایسی چیز جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی, بھائی یہ والی چیز کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی, ٹھیک ہے. تو اب ہمیں وہ وقت یاد ہے اچھی طرح, ہم بیٹھے ہوئے منہ بنا رہے ہیں. تو ہماری والدہ وہیں کچن میں نا چمٹا گرم جس سے وہ بنا رہی ہوتی تھی روٹی, وہی چمٹا ہمارے قریب کرتی تھی کہ یہ چپکا دوں گی میں کھاؤ. اب ہم نے یوں ایسے یوں ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھ کے والدہ کو, بچے تھے بدعائیں بھی نکل رہی ہوتی تھی, بڑے ہونے تو پھر دیکھنا ٹھیک ہے, کھا بھی رہے ہوتے تھے. اور جناب تو بچے کو آدھی بناؤ, ڈبل روٹیوں کا آدھی بنایا جائے اس کو, برگروں کا آدھی بنایا جائے اس کو, پراٹھوں کا آدھی بناؤ, پراٹھے صبح ناشتے میں پراٹھے کھلایا کرو بچوں کو, بچوں کے لیے پراٹھے طاقتور ہوتے ہیں. روٹی جانی چاہیے روٹی, برگر نہیں جاؤ ان کے پیٹ میں, برگر سے برگر جیسے بنیں گے, جیسے برگر ہوتا ہے نا پھولا ہوا یوں دباؤ تو کیسے آرام سے پچک جاتا ہے, بالکل ایسے ہی برگر کھانے والا بچہ بھی ایسے ہی بن جاتا ہے. اور پراٹھے کھانے والا بچہ جیسا پراٹھا ہوتا ہے نا توڑنے اور چبانے میں ٹائم لگتا ہے, تو پراٹھے کھانے والے بچے کو بھی توڑنے اور چبانے میں ٹائم لگے گا. اس کو کوئی چبانے کی کوشش کرے گا تو یہ چبا جائے گا. تو وہ جو ہے کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں روزوں کے فائدے میں کیا بات چل رہی تھی, کہاں سے کہاں بات نکل جاتی ہے. ہاں عادت کیا ہوتی ہے کہ اب آپ کو جب بھوکا رہنے کی عادت پڑ گئی تو قوت برداشت پیدا ہو گئی. قرآن نے تبھی تو کہا ہے لعلکم تتقون, روزہ رکھو تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. کیا مطلب؟ گناہ سے بچنے کی قوت پیدا ہو جائے. خواہشات کا غلام کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. ترقی ہمیشہ وہی کرتا ہے جس کو اپنی خواہشات سے کنٹرول حاصل ہو جائے, قابو حاصل ہو جائے. تو روزہ رکھنے سے انسان کو اپنی خواہشات سے قابو حاصل ہو جاتا ہے, کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے. تو وقتی تکلیف ضرور ہوتی ہے, وقتی تکلیف ضرور ہوتی ہے. تو جب خواہشات سے کنٹرول ہوگا تو شوہر بھی بیوی سے کم لڑے گا اور بیوی بھی شوہر سے کم لڑے گی, بچے ماں باپ سے کم لڑیں گے, ماں باپ بچوں سے کم لڑیں گے. اور اگر خواہشات پوری کرتے رہے تو جس دن جس کے مطلب کی بات نہ ہو اس کا میٹر گھوم جائے گا. آج یہی ہوتا ہے, نوجوان جاتے کہتے ہیں دوستوں سے بتا رہے تھے میں گیا میرے ابا نے ایسی بات کی, مطلب میٹر گھوم گیا. بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ابا کے سامنے میٹر گھوم گیا. اب یہ فخر سے بتانے کی چیز ہے, وہ تمہارا باپ ہے, تمہارا میٹر اگر اس کے سامنے گھوم گیا تو تم تو گدھے ہو گئے. جانور ہو, جانور کو جیسے باپ اور ماں کا پتہ نہیں ہوتا تو تم بھی اسی جیسے ہو بھائی. باپ کے سامنے میٹر کیوں گھوم گیا تمہارا؟ باپ کے سامنے تو صبر کرو. ہاں میٹر گھوم, دوستوں کے سامنے میٹر گھماؤ ذرا. آج میں وہ باڈی بلڈر ایک آیا تھا میرے سامنے, ایسی بڑا لہیم شہیم طاقتور تھا, وہ مجھے الٹی بات کی, میرا میٹر گھوم گیا. یہاں نہیں گھومے گا, یہاں میٹر بہت سلو سلو چلے گا اور گھومے گا نہیں, بالکل سیدھا سیدھا چلتا رہے گا. اس کو پتا ہے کہ بھائی اس کے سامنے اگر میٹر گھوم گیا یہ ایک پاؤں میرے اوپر رکھ دے گا بس. تو کسی طاقتور کے سامنے نہ تو غصہ آتا ہے نہ میٹر گھومتا ہے. اپنے آفیسر کے سامنے, باس کے سامنے بھی کبھی غصہ نہیں آئے گا, یس سر جی سر, یس سر جی سر کرتے رہیں گے. اور دفتروں میں جا کے دیکھیں ہر وقت, چاہے وہ فائلیں اٹھا کے پھینک دینا, اٹھا کے بد اخلاقی پہ اتر آئے, ایکسکیوز سر, یس سر جی سر, غصہ سارا اترتا ہے اپنے بوڑھے باپ کے سامنے. تو گھر میں روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ کیا فائدہ ہوگا, یہ فائدہ بھی ہوگا. اور ایک بڑا فائدہ جو نوجوان آدمی کو نظر کی حفاظت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے روزہ کثرت سے رکھنے سے. چند روزوں سے نہیں, وہ پھر کثرت سے رکھنے پڑتے ہیں, کیونکہ روزے سے جسمانی قوت پھر جب زیادہ رکھتے ہیں نا ہر وقت, تو پھر جسمانی قوت کمزور ہوتی ہے. چند روزے رکھنے سے تو جیسے ایام بیس کے رکھ لیے, پھر جو اس سے تو اور طاقت آتی ہے جسم میں, لیکن اگر کوئی تیز در تیز دھڑا دھڑ رکھنا شروع کر دے پھر کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ. تو اس سے جسمانی قوت کمزور ہوتی ہے, روحانی قوت طاقتور ہوتی ہے. تو اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر. تو یہ سارے فائدے, اور بہت سارے فائدے, لیکن بیان بہت لمبا ہو جائے گا. اب میں جی, جمعرات کی رات کی عبادت کی فضیلت نہیں ہے, جمعے کی رات کی, حدیث میں اس کو منع کیا ہے. شب جمعہ تو تبلیغ میں اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جمعے کے دن پہلے چھٹی ہوا کرتی تھی نا, تو اکابر نے ایک ترتیب بنائی کہ بھائی اگلے دن چھٹی ہے تو جمعے کی رات کو یہاں سب لوگ جمع ہوں گے. وہ اس لیے رکھا ہے, وہ اس لیے نہیں کہ جمعے کی رات کی کوئی اضافی فضیلت ہے, بلکہ اس لیے کہ جیسے اتوار کے دن ہم نے بیان کیوں رکھا ہے, اس لیے نہیں کہ وہ اتوار کی کوئی فضیلت ہے, اس لیے کہ بھائی اتوار کو چھٹی ہوتی ہے. تو پہلے جمعے کو چھٹی ہوتی تھی تو اکابر نے جمعے کی رات کا دن رکھا. اب جمعے کی چھٹی ختم تو ہوگی مگر انہوں نے وہی دن رکھا ہے, کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ جمعے ہی کی چھٹی ہوتی ہے. نہیں, شریعت میں جمعے کی رات کی فضیلت نہیں ہے عبادت کی اضافی, حدیث میں منع ہے کہ جمعے کی رات کو عبادت کے ساتھ خاص نہ کرو, بخاری مسلم کی حدیث ہے. ہاں کوئی عبادت کرنا چاہے تو پابندی نہیں ہے. خاص کا مطلب یہ کہ اضافی فضیلت نہ سمجھو, جیسے لیلۃ القدر کی فضیلت ہے اور دنوں کی فضیلت ہوتی ہے, تو اس طرح خاص اس کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے. تو جی شوال کے چھ روزے بھی نفلی ہیں, سنت ہیں, حدیث میں اس کی ترغیب آئی ہے. حضرت مفتی زرولی صاحب بہت زیادہ خلاف ہے شوال کے چھ روزے کے. بعض فقہاء نے مکروہ لکھا ہے, مگر اس کی مکروہ ہونے کی جو وجہ ہے نا وہ یہ تھی کہ جیسے امام ابو حنیفہ سے بھی منقول ہے کہ انہوں نے بھی مکروہ لکھا ہے, لیکن اس وقت مکروہ ہونے کی جو وجہ علماء نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں چونکہ اسلام دنیا میں پھیل رہا تھا اور اسلامی احکام ابھی پوری طرح سے لوگوں کے ذہن میں مستحضر نہیں ہوئے تھے, نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے, تو بعض فقہاء کو یہ ڈر تھا کہ اگر رمضان کے فوراً بعد یہ چھ روزے رکھے تو کہیں ایسا نہ ہو مستقبل میں لوگ اس کو رمضان کا حصہ سمجھنا شروع کر دیں کہ بھائی رمضان جو ہے نا وہ ابھی ختم نہیں ہوا, بلکہ صرف ایک عید کا فاصلہ آیا درمیان میں, پھر آگے چھ, تو رمضان نہ سمجھنا شروع کر دیں. اس لیے بات فقہاء نے منع کیا. اسی وجہ سے راجع قول یہ ہے کہ جو شوال کے چھ روزے رکھے جائیں یہ اکٹھے نہ رکھے جائیں, بالکل رمضان سے چپکا کے نہ رکھے جائیں, بلکہ عید کا دن گزرنے کے بعد پھر پورے شوال میں اس کو تقسیم کر دیا جائے. تو اس سے وہ حکمت بھی, اور اب تو یہ اسلام کا ایک حکم کہ رمضان جو ہے وہ عید الفطر سے ختم ہو جاتا ہے, یہ اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ اس میں کوئی ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی اشتباہ پیدا ہو جائے کہ پتہ نہیں رمضان ابھی باقی ہے. پوری دنیا میں پشاور والوں کو ایک دن پہلے اعلان کر دیتے ہیں وہ. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو وہ ایک دن پہلے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا رمضان ختم ہو گیا، ہمارا بھی ایک دن کے بعد ختم ہونے والا ہے. اب کوئی 6 روزے رکھے، پورا شوال رکھ لے، اب اس میں وہ اشتباہ کا خطرہ ختم ہو گیا ہے. تو ویسے بھی جو فقہا کے اقوال ہیں نا، اس میں مفتا بھی قول کو لیا جاتا ہے، مفتا بھی قول یعنی بعد کے مشائخ نے کس قول کو ترجیح دی ہے. تو فقہ حنفی میں جو مفتا بھی قول ہے، شامیہ وغیرہ میں جو لکھا ہے جس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے، وہ یہی ہے کہ یہ 6 روزے سنت ہیں، مسلم کی حدیث ہے اس بارے میں، بالکل واضح روایت ہے. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گھروں میں ماحول بنائیں، گھر والوں کو محبت سے بیوی بچوں کو سمجھایا کریں، اٹھو بھائی صبح سحری، خود بھی اٹھیں، خود نہیں مشورہ دے کے سو گئے، ٹھیک ہے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں خود اٹھ ہی نہیں رہا، مشورہ دے کے خراٹے لے کے سو، بس پھر ڈانٹ رہے ہیں ان کو، یوں خود نہیں رکھا ہوا، ایسے بات نہیں بنے گی. پہلے خود قربانی دیں اور صرف محبت سے سمجھائیں ان کو، گن پوائنٹ پہ نقلی کام نہیں کروائے جاتے، اس سے پھر فائدے کے بجائے نقصان ہو. محبت سے سمجھائیں بھائی کل سب صبح روزہ رکھیں گے، اور گھر کے سربراہ کو یہ چاہیے کہ تھوڑا سا شروع شروع میں کوئی ان کو فائدہ بھی پہنچائے، بولے بھائی کل افطاری ہوگی، سب روزہ رکھیں گے، افطاری بڑی خاندانی قسم کی ہوگی، جو روزہ رکھے گا وہی افطاری میں بیٹھے گا، افطاری خاندانی قسم کی ہوگی. خاندانی افطاری سمجھتے ہیں؟ اب تو لوگ یہ خاندانی لفظ سے اتنے مانوس ہو گئے کہ میں ایک دفعہ کسی ہوٹل پہ گیا پر ناشتے کے لیے، میں نے کہا پراٹھا لے آؤ، تو وہ ہوٹل والے کہہ رہے خاندانی سا پراٹھا لے کے آوے مولوی صاحب کے لیے. میں نے کہا اس کو بھی پتہ چل گیا، دیکھو کہہ رہے مولوی صاحب کے لیے ذرا خاندانی سا پراٹھا لے کے آؤ، ٹھیک ہے. تو وہ یہ اب لفظ اتنا مشہور ہو گیا، تو خاندانی سی کیا ہوگی، تھوڑا سا گھر کے سربراہ کو چاہیے نا خرچ کرے ان کے اوپر. تو بچے کو جو، لیکن بالکل چھوٹے بچوں کو روزانہ رکھوائیں، ان کی صحت خراب ہوتی ہے، جو بچوں کی گروتھ کی عمر ہوتی ہے نا، وہ اگر روزے رکھیں گے تو بڑھیں گے نہیں، بڑے نہیں ہوں گے پھر وہ. تو جو بالغ ہو چکا ہو اور اس کو پھر تھوڑے تھوڑے روزے رکھوائیں. 11-12 سال کا بچہ بھی روزہ رکھ سکتا ہے، ہفتے میں ایک آدھ روزہ رکھنے سے اس کی صحت پہ کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نفلی روزہ رکھنے میں شریعت نے آسانیاں کیا کیا دی ہیں وہ بتا دوں. نمبر ایک، نفلی روزے کی نیت زوال سے پہلے پہلے تک بھی کی جا سکتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا بات، سحری بھی ضروری نہیں ہے، وہ تو فرض روزے کے لیے بھی ضروری نہیں ہے. اگر آپ کے لیے صبح سحری میں اٹھنا مشکل ہے اور لوگ آج کل سوتے 2-3 بجے تک ہیں، تو 3 بجے سحری کھا کے سو جاؤ، نیت کر لو کل میرا روزہ ہوگا، سمجھ رہے ہو بھائی کہ نہیں سمجھ رہے. 3 بجے، 2 بجے، 2:30 بجے جو آج کل کراچی کی روٹین چل رہی ہے، 2:30 بجے لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، سو جائیں، کھانا کھا کے تو ٹھیک ہے، ابھی سحری نہیں کریں گے. اور سحری کا ثواب جیسے اتنی برکت ہے تو وہ اس سے محروم ہو جائیں گے. اس کا اصل حل تو یہ کہ اٹھیں شرافت سے صبح صبح، بیٹھے کھائیں انسانوں کی طرح، جیسے شریف لوگ روزہ رکھتے ہیں جیسے. لیکن پوستیوں کے لیے بھی ایک خصوصی پیکیج ہے کہ بھائی الارم لگا لیں 4-4:30 بجے کا، رات کو کھانا دیر سے کھا لیا، 4:30 بجے کا الارم لگایا، الارم جیسے ہی بجا تو پھر ایک دم ایسے لگے گا جیسے قبر سے کوئی مردہ اکھیڑا جا رہا ہے، اٹھا نہیں جائے. تو پھر ایک کام کر لیں، رات کو کھجور پانی میں بھگو دیں، 5-6-7 کھجوروں تک بھگو دیں پانی میں، گٹلی نکال کے اس کو نا تھوڑا سا ٹکڑے کر دیں پانی میں یا دودھ میں، جس طرح بھی پانی میں بھگو دیں وہ بھی صحیح ہے. پھر کیا کریں، جیسے ہی آنکھ کھلے نا وہ پیالہ اپنے پاس رکھ لیں. جیسے ہی آنکھ کھلے تو شیطان کہے گا کہ کون اٹھے گا، تو بولے بھائی یہ پیالہ پی کے دوبارہ آنکھ بند کر کے لیٹ جاؤں گا. تو وہ پیالہ پی لیں، وہ اتنا طاقتور ہے کھجور کا پانی، اور وہ کھجور جو اس میں عرق نکل جائے گا نا، اس کا کھجور بھی کھا لیں، پانی بھی پی لیں، اور پھر دوبارہ سو لیں، تو وہ سارا دن کے لیے کافی ہے، بہت اس میں انرجی اللہ نے رکھی. بہتر یہ اٹھیں شرافت کے ساتھ، پیٹ بھریں، روٹی کھائیں، پراٹھا کھائیں، تاکہ پیٹ جب تک بھرتا نہیں ہے تو تسلی نہیں ہوتی. اس میں طاقت تو بہت ہے مگر پیٹ نہیں بھرتا نا اس سے. لیکن یہ پوستیوں کے لیے خصوصی پیکیج ہے کہ بھائی چلو یہ کر لو. یہ بھی نہیں ہوتا تو ایسا کریں کہ پانی ساتھ رکھیں، جیسے ہی 4-5 بجے آنکھ کھلے وہ پانی کے 2-4 گھونٹ یا جتنا پانی پینے کا دل چاہ رہا پیئیں اور سو جائیں دوبارہ، سحری کا ثواب کم از کم مل جائے گا. تو ایک آسانی تو یہ، فجر پڑھنی ضروری ہے، یہ ایسا نہ نفلی روزہ رکھنے فجر کی نماز بھول کر دی. فجر کی نماز زیادہ ضروری ہے بنسبت نفلی روزے کے. دوسرا فائدہ آسانی کیا ہے کہ زوال سے پہلے پہلے نیت کی جا سکتی ہے. آپ نے رات کو سوچا کہ میں صبح سحری کھاؤں گا، آنکھ نہیں کھلی، اب آپ فجر میں اٹھے سوچ رہے ہیں یار وقت تو نکل گیا، روزہ رکھوں نہیں رکھوں، ابھی تک کچھ کھایا نہیں آپ نے، تو سوچتے رہیں آپ 11 بجے تک سوچتے رہیں. شریعت میں آپ کو 11 بجے تک، تقریباً 11، نصف النہار ہوتا ہے، نصف النہار کہتے ہیں صبح صادق کا وقت اور غروب آفتاب کے وقت کا بالکل درمیانی. زوال کا وقت الگ چیز ہے، یاد رکھیں. زوال کا وقت تو ہوتا ہے جب ظہر کا وقت شروع ہو جائے، وہ نہیں. نصف النہار کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا درمیانہ، تو یہ زوال سے ذرا پہلے ہوتا ہے. میرا خیال ہے آج کل 11, 11:15, 11:30 تک یہ ٹائم ہوتا ہے. تو 11 بجے تک آپ کے پاس سوچنے کا ٹائم ہے کہ رکھوں یا نہ رکھوں. سوچتے رہیں تو 11 بجے تک آدھا دن تو ویسے ہی گزر جاتا ہے. نہیں آ رہی بتا دو بھائی، اگر نہیں آ رہی کیوں اپنی توانائی ضائع کر رہا ہوں؟ تھوڑا سا چہرہ ہلائیں، ہواں ہوں کریں، پر پتہ چلے کہ سمجھ آ رہی. تو 11 بجے سے پہلے 11 ایگزیکٹ ٹائم نہیں ہے، دیکھ لینا نقشے میں، اس سے پہلے آپ کو اللہ نے سوچنے کی اجازت ہے. اگر سمجھ میں آتا ہے نہیں بھائی بہت گرمی ہے، بڑا مسئلہ ہے، کام بھی بہت ہے، تو نہ رکھے، کھا لے، ناشتہ کریں. اور اگر نہیں آتا بھائی 11 بجے ہیں، چلو رکھ لیتے ہیں، رکھ لیں، لیکن جتنی جلدی نیت کریں گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا. اگر صبح 8 بجے کر لی تو اور ثواب ہے. اب جب دل چاہ رہے 8 بجے تو خام خامی 11 بجے تک گھسیٹے نہیں، اس کو گھسیٹ پھر بھی سکتے ہیں. یہ کتنی آسانی دے دی. اور یہ مسئلہ فقہاء نے کہاں سے نکالا؟ حدیث سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر جاتے تھے، امی عائشہ سے پوچھتے تھے بھائی کھانے کو کچھ ہے؟ فرماتی نہیں ہے. فرماتے چلو روزے کی نیت ہے ہماری، ٹھیک ہے نا، بھوکا تو رہنا ہی ہے، تو ثواب کیوں نہیں حاصل کریں نیت کر کے روزے کا. تو یہاں سے فقہاء نے استدلال کیا بھائی آدھا دن گزرنے سے پہلے بھی نیت کی جا سکتی ہے. اور بھی ایک آسان فائدہ، یہ تو ایسا آسان فائدہ ہے کہ مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. یہ لوگ مقولہ سناتے ہیں کہ مزہ نہ آئے تو پیسے واپس، یہ آدھا ہے. اصل یہ ہے کہ مزہ نہ آئے تو پیسے واپس، اور اگر مزہ آیا تو پھر پیسے دینے پڑیں گے آپ کو. یک طرفہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، کیا خیال ہے؟ یک طرفہ تو مزیدار معاملہ نہیں ہوتا نا. یہ اور آسانی کیا رکھی کہ نفلی روزہ آپ نے رکھ لیا، نیت کر لی، اب آپ گئے کسی دوست نے آپ کی دعوت کر دی آفس میں، اسکول میں، یار چلو یار سب. اب آپ کو خیال ہے یار تم لوگ کو دعوت آج ہی کرنی تھی، آج میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور تم نے آج دعوت کر دی، تو شریعت کہتی ہے روزہ توڑ سکتے ہیں. نہیں یار بھائی، اگر کوئی دعوت کر رہا ہے اس کا دل خوش کرنے کے لیے آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، توڑ دیں، لیکن بعد میں قضا واجب ہو جائے گی. پھر آئی بات سنتے ہیں، بعد میں کیا ہو جائے گی؟ پھر کبھی بھی زندگی میں ایک روزہ، وہ تو ظاہر ہے آسان ہے، پوری زندگی پڑی ہے، کبھی بھی ایک روزہ رکھ لیں قضا کے طور، لیکن یہ توڑ سکتے ہیں. اور اگر کوئی ایسی شخصیت آپ کو دعوت دے رہی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بزرگ ہیں یا خاندان کے بڑے ہیں کہ ان کا دل دکھے گا، تو پھر توڑنا مستحب ہے، ثواب اس میں ہے کہ توڑ دیں، لیکن بہرحال بعد میں رکھنا پڑے گا. اور اگر ایسا ہے کہ دعوت تو نہیں دی کسی نے، یا اور کوئی حکمت ہے، آپ گئے اب آپ کو آفس میں کام کر رہے ہیں، آپ کو اس کی تنخواہ ملتی ہے، لیکن آپ کا کام میں دل نہیں لگ رہا، اس میں پریشان ہو گئے یار یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو بڑا مسئلہ ہو گیا آپ کے لیے، آپ کو پتا ہے وہ باس بھی آ کے صلواتیں سنا رہا ہے، تو اب ظاہر ہے آپ نے اس کو ٹائم دیا ہوا ہے نا، تو آپ کا ایسی صورت میں بھی روزہ توڑنے کی اجازت ہے، توڑ سکتے ہیں، لیکن بعد میں قضا کرنی پڑے گی آپ کو. تو نفلی روزہ کسی حکمت مصلحت کے پیش نظر توڑ بھی سکتے ہیں. سر میں درد ہو گیا روزہ رکھنے کے بعد، پیناڈول کھانی ہے، یا کوئی چائے کا عادی ہے، گٹکے کا عادی ہے، سر میں درد ہو گیا، اب آپ کو پتا ہے بھائی سر میں درد، جب تک چائے نہیں پیوں گا تو شریعت کہتی کوئی بات نہیں، چائے پی سکتے ہو، روزہ توڑ سکتے ہو. سر میں درد ہے، ایسا نہ ہو تمہارے سر میں درد ٹھیک نہ ہوا تو دوسروں کے سر میں درد پیدا کرنا شروع کر دو تم، کیونکہ جس کے سر میں درد ہوتا ہے اگر اس کا ختم نہ ہو تو دوسروں کے دوسرے بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے. تو توڑنے کی بھی اجازت دے دی. حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عبادت گزار تھے، ان کے گھر میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو مہمان بنا دیا کہ بھائی ان کے گھر میں رہو. اب یہ حضرت ابو دردا روزہ رکھتے ہوئے ایک دن کیا ہوا، حضرت ابو دردا نے روزہ رکھا ہوا تھا، حضرت سلمان فارسی کے سامنے کھانا لا کے رکھا. حضرت سلمان فارسی کو غصہ ہے کہ میں مہمان ہوں، میں کھا رہا ہوں اور میزبان صاحب کے روزے پر روزے چل رہے ہیں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو دردا رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا، بولا کھاؤ، جیسی بولنا کھاؤ، انہوں نے فوراً کھانا شروع کر دیا، ڈر گئے وہ، یہ تو مہمان جو ہے نا روزہ توڑوایا ان سے. بولے میں مہمان تمہارے گھر میں آیا ہوں، میرا اکرام ہو رہا ہے اور خود جو میزبان ہے وہ کھا نہیں رہا، اس سے مہمان کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے. تو بعض دفعہ مہمان کو خوش کرنے کے لیے روزہ توڑنا پڑتا ہے. نفلی رمضان نہیں توڑ دینا کہیں غلطی، رمضان کا روزہ توڑ دیا 60 روزوں کا کفارہ ہے، 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے، بہت سخت سزا ہے اس کو. تو یہ بھی شریعت نے آسانی رکھ دی. 11-12 سال کے بچے کو روزہ رکھوایا، اب دیکھا کہ 12-1 بجے تک اس کی حالت غیر ہو گئی ہے، خدا نخواستہ توڑوا دیں اس سے روزہ. لیکن بلا ضرورت توڑنا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے انسان کی قوت ارادی مجروح ہو جاتی ہے. بلا ضرورت توڑیں گے تو ٹھیک ہے, وہ گناہ نہیں ہے اس طرح سے, لیکن یہ کہ قوت ارادی کیا ہو جاتی ہے پھر, برداشت وہ جو ایک اس نے عزم کیا تھا, پھر توڑنے میں ایک چھوٹا سا نقصان یہ ہوتا ہے پھر دوبارہ ارادہ نہیں کرتا, اس چیز کی تکمیل نہیں کی نا, پھر دوبارہ روزہ رکھنا مشکل ہو جائے گا کہ یار اس دن تجربہ ناکام ہو گیا تھا. جب تک کوئی واقعی حکمت نہ ہو توڑے نہیں. سعودی عرب میں دیکھو عرب لوگ کیسے پیر اور جمعرات کا پابندی سے روزہ رکھتے ہیں. حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب مراکش کا دورہ کر کے آئے, فرما رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے پورا ملک روزے رکھتا ہے پیر اور جمعرات. بعض عرب کنٹریز ایسے ہیں کہ ان میں پیر اور جمعرات کو ایسا لگتا ہے رمضان ہے, سب رکھتے ہیں روزہ, پورا ملک روزہ رکھ رہا ہوتا ہے. ایام 20 کے روزے, آپ حرم میں جائیں مکہ مدینہ میں, مکہ مدینہ میں بھی ایسے ہی سین ہوتا ہے, سب عربوں کا روزہ ہوتا ہے پیر کے دن. تبھی وہاں پیر اور جمعرات کو حرم میں آپ نے دیکھا ہوگا اجتماعی افطاری ہوتی ہے. جو پاکستانی ہوتے ہیں نا وہ حیران ہوتے ہیں کیونکہ ان کو روزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ رمضان کے بڑی مشکل سے رکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ حیران ہوتے ہیں کیا ہے وہ افطاری لگنا شروع اور کھجوریں بٹنا شروع, تو نیا نیا جو پاکستانی وہ پریشان ہوتے ہیں یہ وہ کیا رہا ہے, یہ کیوں کھجوریں کھلا رہے ہیں. پھر وہاں لوگ بتاتے ہیں بھائی آج پیر کا دن ہے, وہ ان کا خیال ہے کہ آپ کا روزہ ہے, پھر یہ تسلی سے بیٹھ کے افطاری کھاتے ہیں تسلی کے ساتھ اور جیبوں میں بھی بھرتے ہیں, روزہ پھر بھی نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالی ہم سب کو روزے کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بھی آپ کو بھی نفلی روزہ ہے سے بہت فائدے ہوتے ہیں, گھر میں ماحول بنتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. اور خاص طور پہ ایک بڑا فائدہ ہوگا جب انسان کہے گا میں اتنی مشقت کر رہا ہوں نفلی کے لیے, تو جو فرض ہے اس پر تو خود بخود آئے گا نا. تبھی دیکھو رمضان میں لوگ تراویح کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں حالانکہ جو فرض نہیں ہے, حالانکہ سارے دن کے تھکے ہارے ہوتے ہیں. کیوں, ایک جذبہ ہوتا ہے کہ سارا دن جب اللہ کی خاطر اتنی قربانی دی ہے تو پھر اور تھوڑا سا آگے بڑھو. جب انسان بڑھتا ہے تو مزید بڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے, پیچھے آتا ہے تو مزید پیچھے جانے کا شوق پیدا ہوتا ہے. آگے بڑھتے رہیں گے بڑھتے چلے جائیں گے, پیچھے کی طرف جاتے رہیں گے تو پیچھے کھائی میں گر جائیں گے, ادھر ہی جاتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی شخص ڈاکٹر کی کوئی کتاب بناتا ہے اور اس میں کوئی ایسی تصویر بناتا ہے جس میں انسانی اعضاء اور شکل شامل ہو جس کو میڈیکل اسٹوڈنٹ پڑھ کر ڈاکٹر بنے تو یہ جائز ہے. انسان کی جو شکل ہے نا, چہرہ آنکھ ناک, وہ نہ بنائے, آنکھ الگ بنا دے. آنکھ کو پڑھنے کے لیے آنکھ کو الگ سے پڑھا جائے, کان کو الگ سے پڑھا جائے, باقی نیچے کا دھڑ بھی بنا سکتے ہیں. صرف چہرے پہ ایسا چہرہ بنانا, ناک کان آنکھ بالکل واضح انسان کی تصویر بن رہی ہو, یہ حرام ہے اور اس پر میڈیکل سائنس موقوف بھی نہیں ہے, کیونکہ ناک کو پڑھنے کے لیے ناک الگ سے بھی بنائی جا سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا, ناک کا نظام سمجھنے کے لیے اس کے ساتھ آنکھ چپکانے کی ضرورت نہیں. دوسرا سوال, اسی طرح بچوں کی کتاب جس میں بچوں کی تصویر بنائے تو یہ جائز ہے؟ کیونکہ آج کل ایسی کتابیں آتی ہیں, غلط ہے, حرام ہے. بچوں کو سکھایا کریں کہ بیٹا جو اس جو کتابوں پہ جو جانداروں کی تصویر ہے اس پہ مٹا دیا کرو, تاکہ بچے میں منکر کو گناہ کو ختم کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اس کو بتاؤ کہ یہ تصویر حرام ہے, اس کو کاٹ دیا کریں, چہرے کو ختم کر دیا کریں, بس کافی ہے. اگر کوئی شخص خود فوٹوگرافی نہ کرے مگر انٹرنیٹ سے انسانی یا جاندار کی تصویر لے کر اشتہار میں استعمال کرے تو کیا جائز ہے؟ اس کا تعلق اشتہار کاری کے ٹاپک پر ڈپینڈ کرتا ہے, جیسے دینی تعلیم میں فلانی کاموں سے جائز عمل ہو. یہ سوال میں سمجھ گیا, جواب دے دیتا ہوں, اس میں سوال بھی آ جائے گا خود بخود. اصل میں یہ جو انٹرنیٹ پر یا موبائل کے کیمرے پر جو تصویر ہوتی ہے ڈیجیٹل تصویر ہے, ڈیجیٹل. اس کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں. ایک رائے یہ کہ تصویر میں داخل ہی نہیں ہے, جب داخل ہی نہیں ہے تو پھر جائز ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ریز ہیں جو نکل رہی ہیں اور ختم ہو رہی ہیں, اس کو قرار نہیں ہے. قرار اس تصویر کو ہوتا ہے جو پرنٹڈ ہوتی ہے کاغذ پہ, اس کو قرار ہوتا ہے. یہ جو تصویر ہے یہ آئینے کی طرح ہے, بیٹری ختم ہو گئی موبائل کی تو وہ تصویر غائب ہو جائے گی, کمپیوٹر پیچھے سے لائٹ چلی گئی تو وہ خود بخود غائب, تو اس کو قرار نہیں ہے. یہ دارالعلوم قرنگی کے علماء کی رائے ہے. اور دوسری رائے یہ کہ یہ حرام ہے, تو چونکہ یہ مسئلہ حدیث میں تو صراحت نہیں ہے, جب حدیث میں کسی مسئلے کی صراحت نہیں تو علماء کا اس کے میں اختلاف ہوتا ہے, تو عوام کو اس اختلاف میں کیا فرض بنتا ہے کہ بھائی جس کی رائے پر زیادہ اعتماد ہے اس کو فالو کریں, اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس میں احتیاط کے پہلو پر عمل کریں. اس لیے میں ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں لوگوں سے کہتا ہوں اگر ضرورت نہیں ہے تو نہیں بناؤ. اپنی سیلفیاں بنا بنا کے انٹرنیٹ پہ ڈالی ہیں لوگوں نے, عجیب سے لگ رہے ہوتے ہیں, ساحل سمندر پہ کالا چشمہ لگا کے کھڑا ہوا ہے اور اپنی سیلفی بنا کے ڈالی ہوئی, اس میں چھچورا آدمی لگ رہا ہوتا ہے دیکھنے میں. تو یہ چھچوری حرکتیں چھوڑ دینی چاہیے, بری لگتی نہیں. کوئی ضرورت ہے جیسے علماء یا کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی صدر وزیر اعظم نے خطاب کرنا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ ضرورت ہے. جلسہ ہے اس کی کوریج ہو رہی ہے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن بلا وجہ شو شاہ کے لیے جو سیلفیاں بنائی جاتی ہیں ان سے اعتراض کرنا چاہیے. البتہ جب وہ پرنٹ آؤٹ اس کا نکلے گا تو وہ بالاتفاق حرام ہے, پھر وہ شدید ضرورت کے بغیر وہ جائز نہیں ہے. ایک سر جی کہتا ہے وتر میں دعائے قنوت پڑھنا ضروری ہے, یہ بھی کہتا ہے کہ کسی طرح دعائے قنوت ضرور پڑھیں, کوئی بھی دعا. دعائے قنوت پڑھنا سنت موقعہ ہے اور کوئی بھی دعا پڑھنا یہ واجب ہے. تو وتر میں اگر دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو ربنا آتینا پڑھ لیں, اللہم اغفر لی پڑھ لیں تاکہ واجب ادا ہو جائے. اگر کوئی بھی دعا نہیں پڑھی, جان کر چھوڑی ہے, تو وتر دوبارہ پڑھنے پڑیں گے, بھولے سے چھوڑ دیے تو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا. لیکن یہ جو مشہور دعا ہے اللہم انا نستعینک, یہ بھی ہے, اور اسی طرح اللہم اہدنا فیمن ہدیت, یہ دعا بھی حدیث سے ثابت ہے. تو یہ دونوں دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا, اللہم انا نستعینک ہمارے یہاں زیادہ مشہور ہے, اس کو یاد کر لیں, تو یہ یاد کرنی چاہیے, سنت موقعہ ہے یہ. سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت.